الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی چار آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ، یہ کے بعد دیگرے مضامین کی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا۔ آج اسی موضوع کا ایک اور سلسلہ، ایک اور تسلسل۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدا لفظ یاسین کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہاں یاسین کہہ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ مفسرین نے اس کے کئی اقوال نقل کیے کہ یہ اسماء باری تعالیٰ میں سے ہے، ایک قول یہ نقل کیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسماء میں سے ہے، ایک قول یہ نقل کیا کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ اور اس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر، امام نقاش اور دیگر اجلہ مفسرین اور ائمہ تفسیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یاسین شریف کی وضاحت کے یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ اس کے بعد کل کی نشست میں ہم نے قاضی یاز علیہ رحمہ سے ایک تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 67 نام 67 جو مسلم اسماء میں سے ہے اس کی ترتیب ہم نے ذکر کی، جس میں طہٰ بھی حضور کے اسماء میں سے ہے، یاسین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء میں سے ہے۔ تو لہذا یہاں یاسین کو حضور کی طرف منسوب کرنا یہ مفسرین کی منفرد آرا نہیں، بلکہ کل ہم نے قاضی عاز علیہ رحمہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو خود ذکر فرمایا کہ میرے ناموں میں سے طہٰ بھی میرا نام ہے اور یاسین بھی میرا نام ہے۔ پھر میں نے ایک بنیادی نقطہ جو علمی نقطہ تھا وہ علامہ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتح الباری شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ علماء نے اس میں بڑی جستجو کی ہے، اور بڑے تتبع اور بڑی جستجو کے ساتھ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو جمع کیا ہے، جس کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو کے اسماء 99 ہیں، اور وہی اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اسی طرح اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 99 اسماء کے ساتھ نوازا ہے۔ اور یہاں ناموں کی ترتیب کے حوالے سے جو بات آپ کو سر دست پھر یاد دلا دوں وہ یہ ہے کہ یہ نام صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ ذات کے کمالات کا عنوان ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نام دے دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی مضمون یا مانا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جو نہ ختم ہونے والے کمالات ہیں اور وہ عظیم کمالات ہیں جس کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اس کو ان تمام کمالات کے جو شعبے ہیں اس شعبے کو کہیں محمد کہہ کر، کہیں احمد کہہ کر، کہیں قاسم کہہ کر، کہیں مختار کہہ کر، کہیں یاسین کہہ کر، کہیں طہٰ کہہ کر، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اندر جو کمالات ہیں ان کمالات کا یہ نام رکھا گیا، یعنی اسم بمسمہ، یعنی کہ نام ہے تو اس کے پیچھے کوئی معنی نہیں، نام ہے تو بس نام ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کے یہ مختلف عنوان ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو فضائل اور برکات اور کمال و عزت کا ایک ایسا سمندر ہے جس کو ضبط احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، تو یہ وہ اسماء ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں، کہیں محمد ایک پورے شعبے کا نام ہے، کہیں احمد ایک پورے شعبے کا نام ہے، کہیں قاسم ایک پورے شعبے کا نام ہے، کہیں مختار، طہٰ، یاسین، اس طرح جو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو میں نے کل حوالہ پڑھا آپ کے سامنے کہ 1000 کے قریب جو اسماء ہے یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود وہ جواہر و کمالات وہ فضائل کا یہ عنوان ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اسماء دراصل یہ حضور میں موجود صفات اور کمالات کے تعارف کا ایک نام ہے، جس میں سے طہٰ اور یاسین جس طرح کہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں وہ ہے، اور کل میں نے سورۃ طہٰ کی ابتدائی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب سے فرما طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طہٰ اے حبیب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے پر مشقت، آپ پر یہ کوئی مشقت بنے اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، تو یہ انتہائی تسلی والا بیان ہے، یہ انتہائی شفقت والا بیان ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے ذات مصطفیٰ کو انتہائی محبت سے تسلی دی جا رہی ہے، اور حضور کی عزت اور مقام کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبوب قرآن ہم نے اتارا ہے، قرآن ہے کتاب ہدایت، لیکن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو فرما آپ اپنے آرام اور اپنے سکون کو ملحوظ رکھیں اور پھر تبلیغ کے سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ اس میں ہم نے سورہ قیامہ کی ایک آیت آپ کے سامنے کل بھی پڑھی تھی کہ محبوب آپ قرآن کو یاد کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اس جلدی کرنے میں آپ کی زبان سوکھ جاتی ہے، آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تو اے حبیب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں کہ قرآن کیسے یاد ہوگا، آپ اس غم میں نہ رہیں کہ قرآن کیسے یاد ہوگا، قرآن ہم یاد کرا دیں گے، آپ تسلی سے رہیے، ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو یاد کر دینا، آپ کے سینے میں بٹھا دینا اور آپ کی زبان سے جاری کرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یا اللہ یہ جو جبریل آ کر قرآن پڑھتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فرما فائدہ قرآن فتب قرآن، جبریل آ کر قرآن پڑھتا رہے آپ صرف کان لگا کر سنیں، آپ نے تکرار کر کر اپنے جان پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جبریل جب چلا جائے گا یاد بھی ہم کرا دیں گے، معنی بھی ہم بتا دیں گے، تشریح بھی ہم بتا دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و عزت کا بڑا اونچا بیان ہے جو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا۔ تو سورہ یاسین بھی یہی ہے کہ ابو جہل نے یہ تانا دیا تھا نا کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل سے لے کر، آگے موضوع چلے گا، حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک یہ جو لمبا دورانیہ جو کئی صدیوں کا ہے اس میں کوئی رسول نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین کا تاج پہن کے جب تشریف لائے عرب کے اندر تو کفار مشرکین صدیوں سے شرک میں مبتلا تھے اور اس شرک کی نحوست کی بنا پر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ بس ایسی بات کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، آپ تو خود سیدھے راستے پر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تان و تشنیع دی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب اگر تیرے کو کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو سنتا رہے، بس لوگوں کو ہدایت پہنچانی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، پہلے تجھے راضی کریں گے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید المرسلین، یاسین کا معنی امام جعفر صادق نے کیا، یا سید المرسلین، یا سید البشر، اے بشروں کے بےتاج بادشاہ، اے سید البشر، اے خیر البشر، والقرآن الحکیم، ہمیں اپنے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، اس ابو جہل کی بکواس کو نہ سنیں، ہم رب ہو کر کہتے ہیں انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں، آپ کا پائے، آپ کے پائے اقدس کبھی زیادہ حق سے گویا کہ متزلزل نہیں ہوا، علی صراط مستقیم، آپ ہمیشہ حق پر رہے ہیں۔ تو یہ جو کفار کا تانا تھا اس تانے کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو آج یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سورہ یاسین کا، اس میں بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کے تناظر میں پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اب دیکھیں کتنی آیات اس کے ضمن میں آتی جا رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس کے ضمن میں ابھی تقریباً ہم نے 7 آیتیں پڑھ دی ہیں. تو اس آیت کو یعنی اس سورت کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کا مطالعہ ہوگا، پورے قرآن کی تشریح ہوگی. اب اس موضوع کو ہم تھوڑا سے اور آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس موضوع کی ایک اور جہت اور سورہ ہجر کی جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 15ویں سورت ہے جو مصحف میں لکھی گئی ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں، جو مصحف میں مرتب کی گئی ہے، جو قرآن کی جلد میں مرتب ہے، یہ 15ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 72 ہے سورہ ہجر کی. یہاں پر بھی بالکل وہی تناظر ہے کہ کفار مشرکین نے اپنی ہٹ دھرمی کے اندر، مکی زندگی کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حجت کرنا شروع کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی اور آپ کی معصوم زندگی کے سامنے اپنی حوث اور اپنی عصبیت اور اپنی بھڑاس اور اپنی خام خیالیوں کو اور اپنے غصے کو نکالنے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عزت سے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بھیچی اور نظروں کو صرف نظر کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ محبوب، یہ تیرے سراپا کی عزت کو نہیں جانے، تو ان کی اوقات کیا ہے؟ جو میرے امام نے کہا تھا نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کہ محبوبہ یہ تیرے بچپن کو کیا جانے، یہ تیری جوانی کو کیا جانے، یہ تیرے شب و روز کی قدر و قیمت کو کیا جانے، تیرا وجود ہمارے بندوں کے لیے کتنا بڑا احسان ہے یہ ناشکرے کیا جانے، تو ہماری بارگاہ سے کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے یہ بدبخت اس کو کیا جانے. فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تو اللہ نے مومنین پر اپنے احسان کی انتہا کر دی ہے کہ تجھے فرد بشر بنا کر رسالت کا تاج دے کر بندوں میں بھیجا. تو فرما یہ تیری عظمت و شان کو کیا جانے پیارے حبیب. تو اب یہ دیکھیے، یہ جو حضور کا دل مبارک کفار کے تانوں سے جو غمگین ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو تسلی دیتا ہے. تو قرآن کو جو لوگ رسول کے خلاف پڑھتے ہیں، ذرا آپ امت کے نظریے سے دیکھیے، قرآن پورا رسول کی نعت ہے. جن لوگوں نے یہ بنایا ہے کہ قرآن رسول کے خلاف ہے، یعنی رسول کی عظمتوں کو بیان نہیں کرتا، جہاں حضور کی عظمت آ جائے تو قرآن اس کے خلاف ہوتا ہے، نہ نہ امت کا تسلسل آپ کے سامنے میں پے در پے متواتر، جس کا ایک سرا ذات مصطفیٰ کی طرف ہے اور ایک سرا ہماری طرف ہے، یہ تسلسل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی ہر ہر آیت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا بیان کرتی ہے. کل بھی میں نے ایک بات عرض کی کہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ بھائی قرآن میں تو جہنم سے متعلق بھی آیات ہیں، کفار سے متعلق بھی آیات ہیں، ان کی مذمت کی بھی آیات ہیں، یہ حضور کی نعت کیسی ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں تھوڑا دماغ پر زور دیجئے، یہ بھی حضور کی نعت ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتا رہا وہ جنت کا مستحق ہوا، جو آپ کے راستے سے ہٹا وہ جہنم رسید ہو گیا. تو اس میں بھی حضور ہی کا کمال اور مقام ہے، اور وہ آیات بھی حضور ہی کی تعریف اور نعت کے لیے اتاری گئی ہے. اب اسی تناظر کو آپ دیکھیے، ایک اور کڑی میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور بڑے قیمتی مضامین اب آ رہے ہیں آگے جو میں آپ کی خدمت میں، ابھی علی صراط مستقیم میں عصمت کا مسئلہ جب چلے گا تو پھر ہم قرآن کی وہ آیات جو عصمت کے حوالے سے ہے، نبی کی خصوصیات کے حوالے سے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ تانہ دیا نا کہ آپ کے پاؤں تو زیادہ حق سے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ نے گواہی دی، نہ نہ محبوب نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، میں رب ہو کر کہہ نہیں رہا بلکہ اپنے کلام کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، والقرآن الحکیم. تو یہاں سے پتا چلا کہ قسم اٹھا کر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے. یہ جو بد مذہب کہتے ہیں، یہ کیا قسم اٹھا اٹھا کر آپ حضور کی تعریفیں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا حضور کی بزرگی کو قسم اٹھا اٹھا کر بیان کرنا کہ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ ایسے ہیں، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے کمالات ایسے ہیں، یہ خود خدا کی سنت ہے. اور سورہ یاسین نے یہ بتایا کہ محبوب یہ کفار بکواس کرتے ہیں، تیری عظمت کو نہیں جانتے. یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، ہمیں اپنے کلام کی قسم ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. سورہ یاسین کے یہ ابتدائی 4 آیتیں ذات مصطفیٰ کے کمال کو بیان کرتی ہیں، عزت رسول کے پہلو کو بیان کرتی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ موضوع فضول نہیں، جب تک دل عظمت مصطفیٰ کے اقرار کے لیے بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک نہ قرآن کا فیض ملے گا نہ نماز کا فیض ملے گا. اب آپ دیکھیے، نماز اللہ نے دی ہے، عبادات اللہ نے دی ہے، کفار نے اگر انکار کیا تو ڈائریکٹ توحید کی بات کر دی جاتی، لیکن نہیں، پہلے نعت مصطفیٰ پڑھی گئی ہے، یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو قرآن نے ہدایت کے طریقے بتا دیے ہیں، فرما ہدایت دیں گے لیکن پہلے مقام مصطفیٰ بتائیں گے، پہلے عزت مصطفیٰ کو تمہارے دلوں میں اجاگر کریں گے،
جب اس کی عزت آئے گی تو پھر اس کا ادب آئے گا، جب اس کا ادب کرتے ہوئے ہمارا کلمہ پڑھو گے تو مقبول ہوگا، اور اگر اس کا ادب نہیں ہوا پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہو وہ مقبول نہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ مقبول ہے کہ جو دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور زبان پر کلمہ توحید ہو۔ یہی تناظر دیکھیں، یہ کوئی مبالغہ جھگڑا مناظرہ نہیں ہے، یہ قرآن نے ذکر کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، ورنہ ان آیات کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی یاسین کہنے کی؟ کیا ضرورت تھی قرآن کی قسم اٹھانے کی؟ کیا ضرورت تھی انک لمن المرسلین کہنے کی؟ آپ تو رسولوں میں سے ہیں، کلمے میں آپ کا نام ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ کبھی بہکا ہوا نہیں ہوتا۔ کیوں کہا لا صراط مستقیم؟ بتا دیا گیا کہ ہدایت اس وقت ہدایت بنے گی جب عزت مصطفیٰ دل میں آئے گی، جب مصطفیٰ کی قدر اور ان کی عظمتیں دل میں آئیں گی، اس وہ اصل ہدایت کا پہلا بیج ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد روزہ ہوگا، اس کے بعد سلسلہ ہوگا۔ تو یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ حضور کی عزت و تعریف کو سمجھے، بیان کیے اور دل سے قبول کیے بغیر گزارا نہیں، یہ ادب ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا۔ بے ڈھنگی تبلیغ نہ کرنی ہے، نہ بے ڈھنگی تبلیغ قبول کرنی ہے، تبلیغ کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اور آج کا دور تو اسلام کے نام پر پھیلا ہوا دور ہے، یہ تو اس دور میں یاسین کی قسم اٹھائی جا رہی ہے جب گنتی کے لوگ مسلمان ہیں، کہہ دیا جاتا محبوب تیری عظمت بعد میں بیان کر لیں گے، لوگ پہلے مجھے مان دے بس ٹھیک ہے، اگر تجھے ابو جہل نے کہہ دیا تو تھوڑا تسلی رکھ، تو بس کچھ نہ کہے، پہلے تو ہماری توحید کو بیان کر دے، نماز روزہ کی طرف لوگوں کو لے آ، اس لیے کہ ابھی جماعت تیار نہیں ہوئی، تیری عظمت کیا بیان کرے، پہلے اسلام کے اسٹرکچر تو کھڑا ہو۔ نہ اللہ نے فرمایا ایک بھی بنے گا محبوب وہ قبول ہوگا، لیکن وہ ایک جھتے نہیں چاہیے، ایک بھی مل جائے اور وہ ملے جو کلمہ ہمارا پڑھے اور دل سے پیار تجھ سے کرے۔ غدار نہیں چاہیے، غدار جو دل تیری یاد سے بیگانہ ہے وہ دل نہیں چاہیے، ایسے کلموں کو ہم قبول نہیں کرتے کہ جس کے دل تیری یاد سے بیگانے ہیں، جس کی طبیعتیں تیری عزت و توقیر کے ڈنکے بجانے سے تنفر ظاہر کرتی ہے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ابو بکر جیسے چاہیے کہ سجدہ ہمیں کرتے ہیں تو دل سے پیار تجھ سے کرتے ہیں، ایسے لوگ چاہیے۔ تو یہ تناظر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور الحمدللہ میں تہدی سے نعمت کے عرض کروں کہ اہل سنہ کے وہاں تبلیغ کی ترتیب اول دوم سوم اعتبار سے یہی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ابر کی، زہ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، تو یہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، یہ قرآن کی آیات کی تشریح ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے اسی تناظر کو، میں اسی مضمون کے تناظر کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، اور بتانا مقصود یہ ہے آپ لوگوں کو سمجھانا کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر تسلی دی ہے جب مشرکین نے حضور کو تانا دیا، اور حضور کی توقیر اور عزت سے اجنبیت برتی، اور حضور کے مرتبے کو غیر ضروری سمجھا، اور کہا کہ بس ٹھیک ہے رب سے مل جائیں گے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب حضور کے مرتبے کو غیر ضروری سمجھا، آپ کے ادب کو غیر ضروری سمجھا، اور آپ کو ہٹا کر رب کے قریب ہونے کی کوشش کی، تو رب کریم نے فرمایا نہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب اسی تناظر کو میرے دوستو آپ آگے تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ ہجر آیت نمبر 72 جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں جب ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اسی طرح جب تان و تشنی دی، ایک دفعہ تانا دیا تو ایک آیت اتر گئی نا، فرمایا نہیں جتنی جگہ تانا دیں گے اتنی جگہ پر عزت بیان کی جائے گی، یاسین کو دیکھ لیں، طہٰ کو دیکھ لیں، اب جو آیت آ رہی اس کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین فرمایا محبوب یہ بدبخت تیری عزت و شان کو کیا جانتے ہیں، فرمایا کہ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہمیں تو تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم ہے، ہمیں تیرے سراپا کی قسم ہے، ہمیں تیری عمر کی قسم ہے، ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے، انہم لفی سکرتم یامہون، یہ کفار اپنی طاقت کے نشے میں ایسی مست اور بھٹک رہے ہیں اور جہنم رسید ہو جائیں گے، ان کی باتوں پر توجہ نہ کر محبوب، ہم رب ہو کر تجھے کہتے ہیں، ہم نے ساری شانیں تجھے دی ہیں، ہم نے تجھے عزت والا بنایا ہے، پھر ہم خود تیری عزت کے ڈنکے بجاتے ہیں کہ اے مصطفیٰ تیری زندگی کی قسم ہے، تیرے بچپن کی قسم ہے، تیری جوانی کی قسم ہے، تیرے سونے کی قسم، تیرے جاگنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم۔ یہ قرآن ہے قرآن، اگر میں قرآن نہ کہتا ایسا پڑھتا تو آپ کہتے شاید امام محمد رضا کا قول پڑھ رہے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ امام محمد رضا کا قول وہی ہوتا ہے جو قرآن کی تشریح کے ذہن میں آتا ہے۔ تو قرآن نے یہی بات ذکر کی ہے کہ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حبیب ہمیں تیری عمر کی قسم ہے کہ یہ کفار اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں اور یوں ہی یہ بھٹکتے رہیں گے۔ علماء تفسیر کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر قسم حضور کی زندگی کی اٹھائی گئی، یہ بات تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بات لانا چاہ رہا ہوں آگے وہ ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، اہل محبت اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کی قسم اٹھائی ہے، لیکن سننے کے ساتھ اس کو یاد بھی رکھنی ہے، اس کو ہر جگہ کوڈ بھی کرنا ہے، اس کو بیان بھی کرنا ہے، سن کر مسجد سے نکلنے کے بعد نہ میں بھول جاؤں نہ آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اتنا جلدی اس لیے بیان کیا جاتا، آگے سمندر کھڑا ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور زندگی کی مہلت پتا ہے کتنی ہے، بس اس کو غنیمت جان تو جتنا تیز زبان چلا اور مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہو، یہ مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو سماعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو سنیے کہ اس پر مفسرین کا اجماع ہے. اب آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یاسین کا معنی میں نے حضور کی ذات کے بارے میں بتایا ہے، یہ کل جا کر لوگوں کو بتائیں گے. طہٰ کے بارے میں نے بتایا ہے، یہ کل جا کر آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ حضور کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین آیات اتارتا ہے، یہ کل آپ بتائیں گے سب کو. اور اب آپ دیکھیے کہ حضور کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی ہے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُون، محبوب ہمیں تیرے سراپا کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیرے 63 سالہ زندگی کی قسم، تیرا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا ہر چیز کی قسم ہم اٹھاتے ہیں. یہ کفار کیا بکواس کرتے ہیں کہ تو صراط مستقیم پر نہیں، تو ایسے صراط مستقیم ہے، تیرے رب کریم تو تیرے زندگی کے ہر لہجے کی قسم اٹھاتا ہے. فرمائی اپنے طاقت کے گھمنڈ میں محبوب، لیکن تو تھوڑا صبر کر، یہی مکہ تیرے پاؤں کے نیچے آئے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول تقریبا مفسرین نے اس کے تحت نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ نفسا اکرما علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائی یہ آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضور سے بڑا عزت والا کسی کو نہیں بنایا. سب سے بڑی عزت والی ذات اللہ کی خلق میں حضور کی ذات ہے. تو امام کا قول پھر شاید صحیح نہیں ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی؟ اس میں کیا شرک ہے؟ اس میں کیا شرک کی بو آتی ہے؟ شرک کی بو نہیں ہے، تم میں نجاست اور تم میں ارتداد کی گند پڑی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں اس کے کمال نظر نہیں آتے. ورنہ صحابہ کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد، اس آیت میں یعنی اللہ نے آپ کی عمر شریف کی جو قسم کو اٹھایا ہے، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی خلق میں اگر کسی کو سب سے بڑا عزت و تکریم اور اکرام والا بنایا ہے تو ذات مصطفیٰ کو بنایا. یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات یہ بھی کی ہے کہ اللہ نے تو کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم اٹھائی ہے، کوہ طور کی قسم اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی قسم اٹھائی ہے، تو اگر حضور کی بھی قسم اٹھائی تو کیا بات ہے؟ فرمایا تم سمجھے نہیں اس پر. اللہ جب کسی عظمت والی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کو اس کی جنس میں ممتاز کرتا ہے. جب پھلوں کی بات آئی تو اللہ نے زیتون کی قسم اٹھائی تو اب زیتون سب سے ممتاز ہو گیا. جب پہاڑوں کی بات آئی تو خدا نے طور کی قسم اٹھائی تو طور سب سے ممتاز ہو گیا. جب شہروں کی بات آئی تو شہر میں مکہ کی قسم اٹھائی تو پھر اس میں سب سے ممتاز ہو گیا. اور سب سے بزرگ جماعت تو مرسلین کی ہے نا، اس میں اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی تو صرف مصطفیٰ کی اٹھائی. تو اب آپ دیکھیے کہ خلق کی جتنی جنسیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھلوں کی ایک الگ جنس ہے، ایک الگ قسم ہے، پہاڑوں کی الگ ہے، آسمانوں کی الگ ہے، زمین کی الگ ہے، تو اللہ نے قسمیں تو کئیوں کی اٹھائی، لیکن جس کی قسم اٹھائی وہ اپنی جنس میں ممتاز ہوا. پھر تمام اجناس اور قومیں اور مخلوق کو جمع کریں، ان میں سب سے افضل طبقہ مرسلین کا ہے، سب سے افضل طبقہ مرسلین کا ہے، اس میں اگر خدا نے کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی تو ذات مصطفیٰ کی اٹھائی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ نفسا، مفسر قرآن صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نظر میں اگر اس کی خلق میں سب سے اکرم و ممتاز اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وما اقسم بحیات احدا الا بحیاتی ہی، اس لیے کہ اللہ نے کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، اٹھائی تو پیارے مصطفیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائی. اور اس کے بارے میں علامہ صاحب محائب نے ایک بڑا پیارا جملہ نقل کیا ہے، وہ حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے، سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے. آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، میں اس کو پہلے پڑھ دوں آپ کے سامنے. ایک اور جگہ پر یہ ہوا، مشرکین مکہ مکہ میں رہتے تھے، مکہ کو حرمت والا سمجھتے تھے، مکہ کی عزت کرتے تھے، کعبے کی عزت کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کی عزت سے غافل تھے. جیسے عمر کی قسم کی بات چلی، یاسین کی بات چلی، ہاں کہ محبوب یہ زمین بنائی ہم نے تیری عظمت کے لیے اور یہ تیری عظمت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے قسم اٹھائی لَأَمْرُكَ، حبیب تیرے عمر کی قسم ہے، تیرے سراپا کی قسم ہے جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جواب دیا کہ تم کائنات میں گھومتے پھرتے ہو، اور جس کے صدقے کائنات بنی ہیں اس کے ذکر سے تم چڑھتے ہو تو فرمایا آؤ ہم کہتے ہیں لعمرک، اس کی زندگی کی قسم ہے۔ اب اس تناظر میں آپ دوسری آیت کو سنیے۔ کافر مکہ کو حرمت والا سمجھتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور قریش مکہ جہاں پر ہی اپنی چودراہٹ اور اپنی مقام اور اپنی عزت کو ظاہر کرنے والے ہوتے تو کہتے ہیں ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم حرم کی زمین کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں میاں مٹو بن رہے ہو، اور یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، حرم کو عزت کی ملی کس سے ہے؟ اب آپ دیکھیے اس تناظر میں جواب دیا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھے، توجہ رکھیں اس پر۔ جس طرح پہلے وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ طاقت کس کے صدقے ملی، یہ کائنات کس کے صدقے ملی؟ جس کے صدقے ملی تم اس کا انکار کرتے ہو، پھر کائنات کا مزہ اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتین یعمہون، حبیب ہمیں تیرے عمر کی قسم ہے یہ کافر اپنی طاقت کے دھت میں اسی طرح بھٹکتے رہیں گے اور جہنم جائیں گے۔ کیا مطلب؟ بتایا گیا کہ کائنات میں گھومتے ہو تو جس کے صدقے گھومتے ہو اس کی عزت تو کرو، ایک بات۔ اب یہ مکہ کو بڑے گھمنڈ کے ساتھ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ عزت والی جگہ ہے، اللہ نے فرمایا مکہ میں عزت کا کوئی کمال نہیں ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب مکہ کی عزت کی قسم ہے، اس لیے قسم ہے کہ تو یہاں رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی قرآن ہے، اب سمجھ رہے اس تناظر کو، یعنی جگہ جگہ پر عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم مکہ کے شوقین ہو، تم مکہ کی عزت کی بات کرتے ہو، مکہ مکرمہ کی حرمت کی بات کرتے ہو، کعبہ کے چرچے کرتے ہو، اور آج بھی ان لوگوں کے سوال، یہ آیت آج موجودہ جو ہے نام نہاد ان کے گلوں میں بھی توک بن کر ٹنگی ہوئی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا مکہ کی شان، جس کے صدقے مکہ کو عزت ملی اس کی عزت تو تمہارے نزدیک شرک ہو جاتی ہے، اس کی عزت سے تو تمہارا دل چوری کھاتا ہے۔ فرما مکہ میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال کس میں ہے؟ فرما وہ انت حلم، حلم یہ جو مصطفیٰ کے پاؤں لگتے ہیں مکہ کی زمین پر، اس لیے مکہ عزت والا بن گیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت یہاں پر آ گئی کہ جس میں حضور کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور عظمت کیسی بیان کی گئی ہے کہ مکہ کی حرمت بیان کرنے والوں، کعبے کا عمرہ کرنے والوں، کعبے کی شان بیان کرنے والوں، گھر میں کعبے کی تصویر لگانے والوں، کعبے کا چرچا کرنے والوں، عظمت کی بات ہے، لیکن یہ ذکر، یہ چرچا، یہ کعبے کی عمارت سے اور کعبے کے شوق سے جب یہ بات مقبول ہوگی کہ جب دل میں مصطفیٰ کی عظمت ہوگی، اس لیے کہ کعبے کی عمارت کو شرف ملا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے، مکہ کی زمین کو اگر عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ اور یہ کوئی امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حبیب ہمیں شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ اس لیے کہ تو وہاں رہتا، اس لیے قسم ہے۔ یہاں پر حضرت امام رازی نے بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو بات تھوڑی کھل کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ انت حل بهذا البلد، کہ محبوب آپ اس حال میں قسم کے اس شہر میں آپ رہتے ہیں، تو فرمائیے وہ انت حل بهذا البلد، یہ جو ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے حال ہے، اور لا اقسم بهذا البلد یہ ذو الحال ہے، اور قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ حال جو ہے وہ ذو الحال کی قید میں ہوتا ہے، حال جو ہے وہ ذو الحال کی قید میں ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں، قسم صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں یہاں پر لگتے ہیں، آپ کے پاؤں یہاں پر لگتے ہیں، تو مکہ شریف کی قسم جو اٹھائی گئی ہے اور اس قسم کو اٹھانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اس سے قاعدہ یہ بنا۔ اس لیے امام مالک سے جب کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، امام مالک سے جب سوال ہوا تھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، انہوں نے کہا جی مدینہ افضل ہے، کہنے گئے کیوں؟ کہنے گئے اس لیے کہ جب حضور مکے میں تھے تو قرآن نے کہا انت حل بهذا البلد، کہ مکے کی افضلیت اس لیے کہ آپ وہاں پر رہتے ہیں، فرما جب حضور مدینے چلے گئے تو جب ذو الحال چینج ہو گیا تو فرما مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ مکہ کی افضلیت کو جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جس چیز کے ساتھ مقید کیا تھا، باندھا تھا، مشروط کیا تھا، لازم کیا تھا، وہ حضور کی موجودگی تھی۔ فرما مکہ شہر کی قسم اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کھائی جا رہی، اس لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ وہاں پر صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر ابراہیم آ چکے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر مطاف ہے، فرما وہ انت حلم اس لیے ہے کہ تو وہاں چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو ایک اور جواب دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے دیکھے کتنا بڑا جواب ہے۔ فرما تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے
کہ تم میرے حبیب کی ذکر نہیں کرو گے اور میرے حبیب کی عظمت کا انکار کرو گے، جس شہر میں تم پھرتے ہو نا اور جس شہر کا نام لے کر تم اپنی شیخی بگاڑتے ہو، اپنی عزت میں چار چاند لگاتے ہو، اس شہر کو بھی عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ علامہ قسطلانی بڑا پیارا ترجمہ اس کا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، اور یہ دونوں آیتیں، سورہ ہجر کی آیت اور یہ سورہ بلد کی آیت، یہ دونوں آیتوں کو وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عمر، یہ مسکراہٹ، یہ تازگی، یہ کس لیے ہے؟ کہنے کہ حضور، میں نے آپ کا مقام قرآن میں پڑھا ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو کیسی عزت و شان عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے کہ قد بلغ من فضیلتی کا عند اللہ تعالیٰ، میں حیران ہوں یا رسول اللہ، آپ کی عزت، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت کتنی بڑی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا پڑھ لیا، ذرا یہ تو بتا۔ تو حضرت عمر کا استدلال ہے، وہ سورہ ہجر کی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا کہ قد بلغ من فضیلتی کا عند اللہ تعالیٰ ان اقسم بحیاتی دون سائر الانبیاء لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت پڑھی کہ محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی، اس سے مجھے اندازہ لگا کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء۔ فرما آپ کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ نے صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی ہے اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ سرکار نے فرما اور کیا پڑھا، فرما وانت حل بحاظ البلد، لا اقسم بحاظ البلد، وانت حل بحاظ البلد۔ سرکار نے فرما عمر، اس آیت سے تو کیا سمجھا؟ فرما قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک وانت حل بحاظ البلد۔ یا رسول اللہ، اس آیت کو پڑھ کر تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی شان کے لیے خدا نے ذکر کیا ہے کہ وانت حل بحاظ البلد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اقسم بتراب قدمیک، وہ عرش والا خدا آپ کے پاؤں کے تلوے پر لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ کی بزرگی کا اندازہ لگائیے، کون ہے جو یہاں پر دم مار سکے، کون ہے یہاں پر جو بات کر سکے، جس انداز میں محبت میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ کہتا ہے یہ بڑھ بڑھ کر تم بیان کرتے ہو، اس میں کہیں شرک تو نہیں ہو جاتا، اس میں کہیں توحید تو نہیں خراب ہو جاتی؟ میں نے کہا حضرت عمر کے جو یہ جملے ہیں کہ عرش والا رب آپ کے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، یہ تو توحید خراب نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی شرک ہوا اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کوئی منع فرمایا۔ پتا چلا وہی بات جو امام احمد رضا نے کی ہے کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، یعنی یہ حضور کی تعریف دراصل خدا کی تعریف ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرتبے اور عزت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو یہاں پر فرمایا محبوب، ہمیں تیری عمر کی قسم، تیری۔ اس کے تناظر میں میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے گا۔ اور یہ میں پھر عرض کر دوں، یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم صرف اس کا اہتمام اگر جم کر کریں نا تو 30 دن تک ہم اس صرف چار آیتوں کو لے کر چل رہے ہوں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اتنا امت نے لکھا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لکھا ہے، صحابہ سے اتنی باتیں آئی ہیں، قرآن کی اتنی تشریحیں آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاسین کہہ کر کفار کو جواب دیا حضور کی عظمت بیان کی۔ کفار نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے توقیری کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا رد کیا اور آپ کی توقیر اور عزت کو بیان کیا۔ کفار نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے توقیری کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھا کر آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ کفار جب سخت دل ہو گئے اور حضور دعائے ہدایت کرنے میں پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو رب کریم نے سورہ طہٰ اتاری، فرما محبوب طہٰ، اے طہٰ، اے طیب و طاہر، اے اپنی امت کی شفاعت کے مشتاق، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو تھکائے۔ چوتھی آیت آپ نے یہاں پر دیکھی کہ جس میں فرما محبوب، ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، اس لیے قسم ہے کہ تو یہاں پر ہے۔ اور پانچویں آیت سنیے، فرما والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، جس زمانے میں تو ہے۔ لوگوں نے تو بڑی بڑیاں بڑائیاں ماری، زمانے کی قسم، کون سا زمانہ، کون سا زمانہ؟ آگے بتایا ان الانسان لفی خسر، تو کن انسانوں کے خسارے کی بات کی جا رہی تھی اور کس معاشرے کو خطاب کیا جا رہا تھا؟ تو یہاں پر عصر سے مراد جو ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ زمانے مبارک کی بات کی گئی۔ اور فرما والعصر، اے حبیب، تیری زندگی کی بھی قسم ہے، تیرے سراپا کی بھی قسم ہے، والضحا تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا تیری کالی زلفوں کی قسم ہے جو چہرے پر آتی ہے،
اور وہ العصر اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں تو رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کون سی چیز باقی رہی. قدموں کی قسم اٹھائی وہ انت حل بحاظ البلد, چہرے کی قسم اٹھائی والدہا, زلفوں کی قسم اٹھائی واللیل اذا سجا. اور والدہا واللیل اذا سجا کو بھی آپ دیکھیں گے تو بڑا حیران ہوں گے. مشرکین نے کہا کئی دن ہوئے وہی نہیں آئی, 15 دن ہو گئے, 16 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, وہی نہیں آئی. مشرکین بکواس کرنے لگے کہ اب محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب کوئی وحی نہیں آئے گی. تانا دل پر لگا, غمگین ہوا. اللہ رب العالمین کی حکمت تھی, وہ جستجو و محبت, وہ پیار جو کلام کو سننے کا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا. اب جب کلام اترا تو یہ نہیں کہا کہ محبوب ان کو جواب دو, ما ودعک ربک وما قلا, کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, نہ تنہا چھوڑا, نہ آپ کو اپنے سے دور کیا, نہ جھڑکا, نہیں. وہ تو بعد میں بتایا, سرکار دو عالم تشریف فرما تھے تو اللہ نے تعریف کیسے بیان فرمائی, ودھا, اے خوبصورت چہرے والے, حضور کو راضی کیا جا رہا ہے. واللیل اذا سجا, وہ کالی زلفیں جو آپ کے چہروں پر رات کی گھٹا بن کر چھا جاتی ہیں, فرمایا واللیل اذا سجا, وہ کالی زلفیں جو آپ کے چہروں پر سج جاتی ہیں, فرمایا ودھا, اے منور و روشن چہرے والے, تیرے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, وہ کالی زلفیں جو رات کے مانند تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے. اب کہا ما ودعک ربک وما قلا, نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے, نہ آپ کو جھڑکا ہے, بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی, وہ تو اور لوگ ہیں جن کے آنے والے دن گھٹیا ہوتے ہیں, پچھلے دن اچھے ہوتے ہیں, تو وہ ہے, تیرا ہر آنے والا دن پچھلے سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اور سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا نا, حضرت آگے تشریف جائیے, سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر فرمایا, ومن نعمره ننقصه في الخلق, فرمایا ہم عمر کی گرفتار دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کر اس کو بچپن کی طرف سورہ یاسین میں جو موجود ہے لے کر آتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختصاص کیا ہے, فرمایا محبوب ہر شخص کی آنے والی زندگی اس کے لیے زوال لاتی ہے, عمر کا زوال, صحت کا زوال, بندہ پھر گھٹتے ہوئے اپنے پچھلے طرف آتا ہے. لیکن فرما والآخرۃ خیر لک من الاولی, تیری وہ ذات ہے کہ تیرے ہر آنے والے دن پچھلے دن سے اور زیادہ برکت والے ہو جاتے ہیں, اور زیادہ برکت والے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ تناظر ہے. اور یہاں پر حضرت امام راضی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, فرمایا یہ دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت ہے, قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرماتا ہے سورہ عادیات میں, یہ قسم کا ایک نرالا انداز ہے. یہ تو براہ راست حضور کی قسم تھی نا, حضور کے سراپے کی قسم, سرکار کے چہرے کی قسم, سرکار کی زلفوں کی قسم, قدموں کی قسم, یاسین کہہ کر آپ کے نام کی قسم, طہٰ کہہ کر آپ کے نام کی قسم, یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب اس کے تناظر کو امام راضی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. وہ فرماتے اب محبت کے پیمان قرینے کو اور واضح کیا جا رہا ہے, اور شان مصطفیٰ کو اس طرح اجاگر کیا جا رہا ہے کہ فرمایا یہ تو براہ راست حضور کی قسم تھی, لیکن جو حضور سے جڑ جائے خدا اس کی بھی قسم یاد کرتا ہے. جو حضور سے جڑ جائے تو رب اس کو بھی توقیر دیتا ہے, اس کی بھی عزت دیتا ہے. اور جڑ جائے صحابہ انسان کو عزت, فرمایا انسان کو تو دیتا ہے, لیکن مصطفیٰ سے جو قریب ہو جائے اس کی جتنی, اس سے جتنی نسبتیں ہوں گی, جو حضور کی نسبت پا گیا تو جو حضور کے قریب ہوا اس سے جتنی چیزیں قریب ہوئی وہ سب خدا کو محبوب ہو جاتی ہیں. سنیے قرآن, یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. جس سے محبت ہو جائے تو جو اس کا محبوب وہ اپنا محبوب ہو جاتا ہے, جس سے محبت ہو جائے جو اس کا دشمن وہ اپنا دشمن ہو جاتا ہے. تو سورہ عادیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والعادیات ذبحاً, ان گھوڑوں کی قسم محبوب, ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں. والعادیات ذبحاً, ان گھوڑوں کی قسم, توجہ ہے, ان جانور, اس گھوڑوں کی قسم جس پر تیرے صحابہ بیٹھتے ہیں, اور جب وہ گھوڑے بھاگتے ہیں اور ہانپتے ہیں, ہمیں ان گھوڑوں کی قسم, ان کی ہانپنے کی قسم. فرمایا فلموریات قدحن, پر وہ سم مارتے ہیں, اپنے پاؤں کو مارتے ہیں, اپنے سم کو, اپنے کھر کو مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں, ہمیں اس کی بھی قسم. یہ رب ہے, کلام ہے, کلام قرآن ہے یہ, ٹھیک ہے. جو قرآن کا ایک تناظر پیش کیا جاتا ہے نا کہ بالکل حضور کی محبت اور عظمت سے بالکل لا تعلق ہے, اس کو پتہ نہیں کون قرآن کہتا ہے. قرآن تو یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کے ساتھ اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا اور جو محبوب کے سینے پر اترا ہے, ٹھیک ہے. اپنے زوم میں اگر کوئی کسی کو قرآن سمجھ رہا ہے تو زوم میں قرآن کو سمجھنے سے قرآن نہیں ہوتا. قرآن وہی ہے جو جبریل نے حضور کے سینے پر اتارا, اور حضور کے سینے سے اترنے کے بعد صحابہ سے لے کر آج تک وہ امت تک پہنچا, الفاظ بھی پہنچے, معنی بھی پہنچے, تفسیر بھی پہنچی, تشریح بھی پہنچی. اور آپ غور کیجیے, فرمایا والعادیات ذبحاً, ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے اور ہانپتے ہیں. فرمایا فلموریات قدحن، پتھر پر اپنے سم کھر کو مارتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، محبوب اس کی بھی قسم. فلمغیرات سبحن، فرمایا کہ پھر صبح کے وقت جو دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فرما فاثر نبی ہی نقان، پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں بھاگتے ہوئے، وہ غبار اڑاتے ہیں. فرما فوسط نبی ہی جمعان، پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں، تو ان غباروں کی بھی قسم ہے. ان کا دشمنوں میں گھس جانا وہ انداز کی بھی قسم ہے، جو سمے پتھروں پر لگتی ہے اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی بھی قسم ہے. امام راضی فرماتے ہیں یہ غبار جو اڑ رہے ہیں اس کا تعلق گھوڑوں کی سموں سے ہے، جو چنگاریاں سے اڑ رہی ہے ان کا تعلق گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہے، جو وہ گھس رہے ہیں دشمنوں کے اندر اس کا تعلق گھوڑوں کے وجود سے ہے، اور اس کو جو عزت ملی ہے وہ صحابہ جو بیٹھے ہیں اس سے ملی ہے، اور ان کو جو عزت ملی ہے وہ مقام مصطفیٰ سے ملی ہے. تو فرمایا جب حضور سے نسبت ہو گئی، حضور سے جب صحابہ کو نسبت ہو گئی، تو ان کی گھوڑوں کی جو گرد اڑ رہی ہے خدا اس کی بھی قسم کو یاد فرماتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو، کہ اب یہاں پر یہی بات امام محمد رضا نے کی تھی کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے حبیب، اے طہٰ و یاسین، اے یاسین، اے سید و سردار، اے سید البشر، اے سید السادات، ہمیں اس کلام کی قسم ہے کہ آپ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں، انک لمن المرسلین، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ کا پائے حق جادہ حق سے، سیدھے راستے سے کبھی متزلزل نہیں ہوا. ہم رب ہو کر کہتے ہیں علی صراط مستقیم، آپ ضرور بضرور سیدھے راستے کے اوپر ہیں. اور یہ ساری آیتوں کا تناظر جو سورہ یاسین کے کو سامنے رکھ کر جو پورے قرآن کا اجرا ہو رہا ہے، پورے قرآن کا جو مطالعہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہر آیت اس کی اسی فلسفے کو، اسی مفہوم کو اور اسی معنی کو بیان کر رہی ہے جو یاسین کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اب تھوڑا سا میں یہاں پر ایک بات اور مزید آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ فرمائیں. میرے خیال میں ایک یا دو نشستیں ہماری اس حوالے سے ضرور چلیں گی، تاکہ چند جو ہے وہ بنیادی جو رہ جاتی ہیں اس کو میں یہاں پر میں ذکر کروں گا. فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے کہ یہ کافر جو ہیں وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ بھٹک رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ختم ہو جائیں گے، خائب و خاسر ہو جائیں گے. اور حبیب تو ان کی باتوں کے تانوں کو اپنے دل پر نہ سہنا، ہمیں تیرے سراپا کی قسم. فرمایا تیرے سراپا کی قسم کیوں؟ فرمایا کفاری زندگی میں پھرتے ہیں، ان کو عمریں ملی ہوئی ہیں، تیرے صدقے عمر ملی ہیں، یہ تیری عظمت کو نہیں جانتے، تو ان کو چھوڑ، تیری عمر کی تعریف ہم کر دیتے ہیں. یہ کافر مکہ کے لیے اپنے کندھوں کو چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں. فرمایا محبوب یہ بیت اللہ کے محافظ بنتے ہیں، ان کو پوچھو بیت اللہ کو عزت کہاں سے ملی، ان سے پوچھو مکہ کو عزت کہاں سے ملی. فرما وانت حل بهذا البلد، اگر یہ تیری شان کو نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں کہ کعبے کو خود سے کوئی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو تیرے قدموں کی برکت سے. وانت حل، تو یہ جواب آ رہا ہے وہاں پر، یہ ان کی جو انہوں سے جو دین کا ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے اس میں ان کو تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مکمل طور پر ہمارے حبیب کی عظمت کو دل سے قبول نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا رہنا پینا کھانا جینا سب بیکار ہے، اور اگر ہمارے محبوب کو دل سے قبول کر لو گے تو تمہاری سواریاں چلتے ہوئے اگر دھول مٹی بھی اڑائے گی تو رب عرش والا رب ان دھول مٹی کی بھی قسم کو یاد کرے. تو یاسین کے تناظر میں یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی. اب آپ کی عمر کی قسم اٹھائی گئی کہ محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے، اس میں ایک تفصیل ہے، اور اس میں ایک بات علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ آپ کی عمر کی قسم اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ جیسی زندگی آپ نے گزاری ایسی زندگی کسی نبی نے بھی نہیں گزاری، کسی نبی نے بھی ایسی زندگی نہیں گزاری. اور میں یہاں پر ابھی چند حوالے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک حوالے صرف پڑھتا ہوں، میرے سامنے اس وقت علی صحابہ ہے فی تمیز الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس وقت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 ہے، اور یہ نسخہ ہے دار الفکر، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اور زندگی کا جو انہوں نے معائنہ کیا اور مطالعہ کیا. حضور کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی، محبوب تیری زندگی کی قسم ہے، کیونکہ تیری زندگی بالکل منفرد ہے، جو تیرے جتنا قریب ہوا وہ اتنا جلدی مسلمان ہوا، جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا تجھ سے چاہنے والا ہوا، جو تجھ سے جتنا دور ہوا وہ اتنا دور ہو گیا۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا تو اعلان کے ساتھ ہی سب سے پہلے میری ماں ام المؤمنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضور کی رسالت اور آپ کی عمر کی قسم جو اٹھائی گئی ہے اس کی حقیقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم کی معصوم زندگی کی خبر مکمل سیدہ نے 15 سال اپنے معائنے سے کی، اور جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضور کے دست مراد پر جس نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ میری ماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ تھی۔ تو بیوی سب سے پہلے ایمان لے کر آئی۔ ایک عرصے تک جو قریبی دوست تھا اس نے یہ نہیں کہا یار تو کیا مذاق کر رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، ماذا اللہ، نا 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 نا، فرمایا تیری زندگی کی قسم محبوب جب تو نے اعلان کیا تو جو قریبی دوست تھا اس نے اعتراض نہیں کیا بلکہ بغیر کسی معجزے کے مطالبے پر تجھ پر ایمان لے کر آ گیا۔ تیسرا وہ تیرا غلام، غلام کے ساتھ تو مالک بالکل لاپرواہ ہوتا ہے، غلام تو مملوک ہے نا، اس کے سامنے تو مالک، مالک کا کیا اعتبار، غلام کا ستر بھی مالک کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی یہ حق، یہ رتبہ، اتنا غلبہ جو ہے وہ مالک کا، مالک کو دیا گیا۔ جس طرح کہ لونڈی کو دیکھیے، جب لونڈیوں کا رواج ہے تو اس سے مجامعات، اس سے تمام معاملات شریعت مطہرہ نے جائز رکھا، اس لیے کہ نکاح اور مہر کے ذریعے جو چیز جائز ہو رہی ہے اس سے زیادہ برتری جو ہے وہ مالک کو، آقا کو، اس باندی کے اوپر اور اس عبد کے اوپر حاصل ہوتی ہے کہ اس کی گردن کا وہ مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ زید بن حارثہ جو حضور کے عرصے تک خادم رہے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شش و پنچ کی ہو کہ یار یہ پتا نہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں، حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ بھی سب سے پہلے آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں قریبی جتنے لوگ ہیں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ زندگی اس قدر معصوم، اس قدر پاکیزہ تھی، اس لیے قرآن نے کہا طہٰ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا طا سے مراد یا طاہرو اور ہا سے مراد یا ہادیو، فرمایا طہٰ، اے وہ طاہر و طیب اور اے وہ ہماری طرف لوگوں کو ہدایت دینے والے پیارے محبوب۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ جو بڑا واضح جملہ کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے، فرمایا کہ کانہا یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طہٰ کہہ کر گویا اللہ نے اپنے محبوب کو یوں کہنا چاہا کہ یا طاہرا من الذنوب، ہے ہر عیب سے پاک محبوب، اے ہر عیب سے پاک۔ طہٰ دو حرف کا مجموعہ ہے، طہٰ دو کا مجموعہ ہے۔ تو حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کانہا یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے طہٰ کہہ کر آپ کو کچھ یوں کہنا چاہا کہ طہٰ، طہٰ کا معنی کیا ہوا، فرمایا یا طاہرا من الذنوب، اے ہر عیب سے پاک، اور ہا سے مراد یا ہادی الخلق الی علام الغیوب، فرما ہا سے مراد یہ کہ اے وہ عظیم ہستی جو اللہ کی طرف لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے حضور کی بزرگی کو، آپ دیکھیے اللہ اکبر، قریبی جتنے رشتے ہیں وہ تمام سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ سیدہ ختیجہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، باہر والا تو جانتا نہیں تھا نا، جو جانتے تھے، جاننے والے بہت سی چیز جانتے ہیں۔ آپ اپنے قریبی دوست کو بھی اگر مائل کریں گے وہ چار بات کرے گا، یار تو بات تو یہ کر رہا ہے، آئیڈیا تو یہ دے رہا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ تو اس پر عمل بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ تو فلاں، میں تیرا مزاج جانتا ہوں۔ درجنوں بات قریب سے قریب آدمی کرتا، بیوی اپنے شوہر کو بہترین انداز میں جانتی ہے، کیونکہ شوہر کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر بیوی کے سامنے مزاج کے اعتبار سے کھلا ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی وہ معصوم اور زندگی جس کی بنا پر قرآن نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی، سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ آپ کی پاک باز خاتون میری ماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ تھی۔ قریبی دوست جو شب و روز کا رازدار ہے، سب سے پہلے اسی نے کلمہ پڑھا، غلام اسی نے کلمہ پڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا مکہ ایک بات کر رہا ہے، آپ ایک بات کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو غلام ہوں، مارا جاؤں گا، آپ ایک بات کر رہے ہیں، سارا مکہ یہ بات کر رہا، نہ، اس اعلان میں اور 40 سال میں کبھی فرق ہوا ہی نہیں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ خاموش اعلان تھا، وہ خاموش سلسلہ تھا، اب اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ 40 سال خاموش زندگی تھی، وہ صامت زندگی تھی، وہ نبوت کی صامت دلیل تھی، اور اب نبوت کی اعلانی دلیل سامنے آئی۔ طریقہ صرف مختلف تھا، بات ایک ہی تھی، 40 سال بھی نبوت کو ظاہر کر رہے تھے اور وہ اعلان بھی نبوت کو ظاہر کر رہا تھا۔ بلکہ میرا کبھی کبھی میرا دماغ اس طرف جاتا ہے
کہ 40 سال کا عرصہ گزرا, میری ماں کا نکاح سیدہ ختیجہ کا نکاح جب حضور کے ساتھ ہوا تو سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور سید عالم کی عمر 25 سال تھی. اب آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال, یعنی 15 سال حضور کے حق میں رہی ہیں, اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, اس لیے کہ اب لوگوں کے دلوں میں اپنی سیرت کو اتارنا تھا, لوگوں کے دلوں میں اپنی. آگے آیت آئے گی سورہ نور کے حوالے سے, میں اس میں مزید تشریح کروں گا اس کی, کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی سیرت کو اتارنا تھا. اور قرآن نے خود اس بات کو سورہ نور کے اندر ذکر کیا ہے, فرمایا یہ تو ایسا عظیم اور پاکیزہ تیل ہے کہ اسے آگ لگنے سے پہلے یہ خود ہی بھڑک اٹھے. یعنی سید عالم کا باطن اتنا منور اور مصفہ ہے کہ وحی کی چنگاری سے نہ بھی لگے تب بھی اپنی نبوت کو آشکارا کر دیتی ہے. اور امام رازی نے لکھا کہ آپ پر قرآن اترنا یہ تو نور اللہ نور ہے, ورنہ حضور کی خود زندگی اپنے آپ کو نبی کو ثابت کر دیتی کہ میں نبی ہوں. یعنی حضور کا باطن, حضور کے 40 سال اپنی زندگی خود نبوت کی دلیل تھی. ہاں یہ قرآن نے جو آ کر دلیلیں پیش کی ہے یہ تو نور اللہ نور ہے, ورنہ حضور کی خود زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ نبوت کو واضح کر رہی تھی اور ظاہر کر رہی تھی. تو آپ دیکھیں 15 سال تک میری ماں نے کچھ نہیں کہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے لوٹ اور سیدہ سے یہ کہا کہ زمیلونی مجھ پر کمبل ڈالو, وہ وحی کی حیبت جو تھی, جو سراسر کرامت تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سیدہ نے ایک جملہ کہا جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ واللہ ما یخزک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اور نبی میں جو صفات ہوتے ہیں سب پڑھ کے بتا دیا. فرمایا اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ, اس لیے کہ آپ جو ہے وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ مسافروں کے ساتھ امداد کرنے والے ہیں, آپ جو ہے وہ تقسیب الکلہ, جو قلیل ہے کم کماتا ہے اس میں طاقت و بساط نہیں, آپ اس کا سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ تعین اور آپ اس کی مدد کرنے والے ہیں جو حق پر ہیں. یہ ساری صفات آپ نے ذکر فرما دی, گویا مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہوگا یہ بات تم نے ختیجہ پہلے کیوں نہیں کی, ابھی کیوں کی ہے؟ فرمایا آپ نے پہلے بھی تو اپنے آپ کو رسول نہیں کہا تھا, میں نے انتظار کیا کہ جس وقت آپ اپنے منہ سے خود کو رسول کہیں گے تو پھر میں رسول والا قصیدہ پڑھ. کہ یہ 15 سال جو میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں یقین کرتی تھی کہ صفات صرف رسول میں ہو سکتے ہیں, کسی اور میں نہیں ہو سکتے. جس وقت تک آپ نے نہیں بولا تو میں نے بھی جرت نہیں کی, لیکن جب آپ نے بول دیا تو میں نے پورا قصیدہ بھی پڑھ دیا. پھر صفات پورے گویا کہ بیان فرما دیے کہ یہ شان صرف جو ہے وہ رسول کے اندر ہوتی ہے. حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ علی صحابہ میں موجود ہے کہ حضور کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی, اور اس قسم اٹھانے کی وجہ بھی کیا ہے کہ ایسی معصوم زندگی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحابہ کے اندر نکل کرتے ہیں, جس کا میں یہاں پر خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہے سعدہ, وہ حضرت زید بن حارثہ چھوٹی عمر کے تھے لیکن باشعور بچہ جو ہوتا ہے نا اتنی عمر کے تھے. ان کی والدہ جو ہے فرمایا زار السعداء ام زید بن حارثہ قومہا, علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ سعداء یہ اپنے بیٹے زید کو, یہ یمن کے رہنے والے تھے, اپنے بیٹے زید کو لے کر اپنے کسی خدار والوں کے پاس کسی قبیلے میں وہ تشریف لے گئی. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو اغارت خیل البنی قین بن جسم فی الجاہلیت علی ابیات بنی معن, یہ قبیلوں کے نام ہے. فرمائیے باہم قبیلوں کا وہاں پر جھگڑا ہوا, اور جس جگہ پر زید بن حارثہ کی والدہ جس قبیلے میں ان کو لے کر گئی تھی اس قبیلے پر انہوں نے حملہ کیا, آپس کو جھگڑا تھا, فختملو زیدن, اور انہوں نے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئے. ان کی ماں نے بڑا چیخ و پکار کیا لیکن وہ بچے کو لے گئے. فرما وہ غلام یفقہ فاتو بھی سوق الاقاز, تو وہ جو بڑا بازار تھا اقاز کا بازار, اس میں زید بن حارثہ کو انہوں نے بیچ دیا, بیچنے کے لیے اس وقت لوگ بکتے تھے غلام کے طور پر. تو جو لوگ اٹھا کر لے کر گئے تھے انہوں نے جناب جو کہ ان کی بولی لگائی, فارید للبیع, ان کو بیچنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. فشتراو حکیم بن حزام, حکیم بن نظام آئے اور انہوں نے لعمتی ختیجہ بعربمیت درہمن, پھر انہوں نے اپنی پھوپی حکیم بن حزام اور انہوں نے زید بن حارثہ کو خریدا 400 درہم میں اپنی پھوپی سیدہ ختیجہ کی خدمت کے لیے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, سیدہ ختیجہ کے پاس زید بن حارثہ غلام بن کر آئے. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فلما تزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبت ہو لہو, جس وقت حضور سے نکاح ہوا تو زید بن حارثہ کو سیدہ ختیجہ نے حضور کی خدمت میں ہبا کر دیا کہ حضور یہ میرا غلام تھا اور یہ میرا بھتیجا 400 درہم کے اندر یمن کے اس غلام کو خرید کے لایا تھا, اب میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کا غلام رہے. تو زید بن حارثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ایک عرصہ رہے. اتنے میں کچھ لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے تھے یمن سے, کچھ لوگ کیونکہ کفار مشرکین حج کرتے تھے, ان کا اپنا ایک طریقہ تھا حج کے لیے آئے. ان کی نظر حضرت زید بن حارثہ پر پڑی اور وہ پہچان گئے کہ یہ زید بن حارثہ ہے. انہوں نے جا کر ان کے چچا اور ان کے باپ اور ان کے گھر والوں کو کہا کہ تمہارے بچے کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے. باپ اور چچا اور گھر فوراً فدیہ یعنی رقم لے کر دوڑے مکہ کی طرف کہ ہم جائیں اور جس کے پاس بھی ہو ہم اس کو پیسہ دیں, ان سے کہیں بھائی اپنا جرمانہ لے لیں, اپنا پیسہ لے لیں اور ہمارے اس بچے کو آزاد کر دیں, اس کی ماں رو رہی ہے اور یہ اس کی ماں بہت پریشان ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے. تو اب وہ فدیہ لے کر مکہ مکرمہ پہنچے, ان کو پتا چلا کہ یہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. زید ابھی تقریباً جوان ہو چکے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ان کے والدین یعنی ان کے چچا اور ان کے والد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ لے کر پہنچے, فقدم مکہ فسالانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیلہ ہوا فی المسجد, حضور کا پتہ پوچھا کہ حضور کہاں پر ہیں جن کے پاس جو ہے کہ زید بن حارثہ ہے, تو کہا حضور مسجد میں ہے. فدخل علیہ, وہ دونوں آئے چچا اور والد صاحب. فقال یا ابن عبد المطلب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے کہ اے عبد المطلب کے شہزادے, حضور سے وہ کہتے ہیں یا ابن سید قوم ہی, اے اپنے قوم کے سردار اور اپنے قوم کے آقا, انتم اہل حرم, آپ تو حرم میں رہنے والے ہیں, خدا کے فرمان بردار بندوں میں سے آپ ہیں, ہم آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کو آپ آزاد کر دیں. اور کیوں نہ ہو, وہ تطعمون الاسیرا, ہم نے تو سن رکھا ہے کہ آپ تو قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر آزاد کرتے ہیں اور قیدیوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ کی تو یہ شان ہے. جی نفی ولدینا اندک, اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو آزاد کر دے. فمن علینا, اور ہم پر احسان فرمائیے. وہ احسن فی فدائی, اور ہم کچھ پیسے لے کر آئے ہیں اور جو آپ کو پیسہ چاہیے وہ فدیہ آپ لے لیجئے اور ہمارے بچوں کو آپ آزاد کر دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں. اور حضور نے پوچھا وما ذاکا, یہ کون ہے جو آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی میں زید بن حارثہ کا والد ہوں اور میں زید بن حارثہ کے لیے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو بلاتا ہوں. ادعوہ فخیرہ, میں ان کو بلاتا ہوں تمہارے سامنے کھڑا کرتا ہوں, میں بھی کچھ نہیں بولوں گا تم بھی کچھ نہیں بولنا, اس بچے کی مرضی پوچھنا کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے, جو اس کی مرضی ہوگی. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو یہ اپنی جیب میں رکھو, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ بچہ میرے پاس آ گیا, بڑا نیک بچہ ہے, میری خدمت میں رہا, اس سے کیا اچھا اگر یہ اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے, اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. زید بن حارثہ کو بلایا گیا, حضرت زید بن حارثہ آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ هل تعرف هؤلاء, زید تم ان کو جانتے ہو سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نام ہذا ابی و ہذا عمی, حضور میں جانتا ہوں یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں, برسوں گزر گئے اپنے باپ کو اب دیکھ رہے ہیں. اور آپ اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے کہ ماں کے ساتھ گئے تھے اور وہاں سے دشمنوں نے ان کو اغوا کر لیا, اللہ اکبر, اغوا کر کے دور لا کر یمن سے ایک آپ دیکھیے مکہ کے ایک بازار میں ان کو بیچ دیا, بک گئے. ماں کی یاد, باپ کی یاد, باپ کو جب پتا چلا تو باپ مارا مارا جلدی جلدی پہنچا کہ جناب بچے کو آزاد کر دوں. اب بچے کے دل میں تو باپ سے زیادہ تڑپ ہے کہ ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں. اب آپ دیکھیے کہ جب بچہ سامنے کھڑا ہے زید بن حارثہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کون؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا فانا من قد علمت وقد رایت صحبتی لک, اے زید تو نے میری خدمت اور میری صحبت اور میری سنگت کو بھی دیکھا ہے, میرے ساتھ بھی تو رہا ہے اور یہ تیرے ماں باپ ہیں ان کو بھی تو نے دیکھا ہے, اب تجھے اختیار ہے کہ تو میرے پاس رہنا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اور زید بن حارثہ کو بلانے سے پہلے حضور نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو اس لڑکے کو ہم اختیار دیں گے جو باشعور بھی اور بالغ بھی ہے, اس کو ہم اختیار دیں گے, تم اپنے گھرانے کی بات اس سے کرنا اور میں اپنی صحبت کی بات اس سے کروں گا, اس نے کچھ دن میرے ساتھ گزارے ہیں اور ایک عرصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے, اگر وہ تمہارے ساتھ جانے تیار ہو گیا تو پھر مجھے فدیے کی ضرورت نہیں ہے, فدیہ اپنے پاس رکھنا اور میں بڑا خوش ہوں گا کہ میں سواری کا بھی انتظام کروں گا, یہ بچہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا. لیکن فرمائیے یہ بات سنو کہ اگر وہ جانے سے انکار کرے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ پھر تم اس سے لے کر نہیں جاؤ گے اور نہ میں اسے جانے دوں گا, اس لیے کہ جو اس کے لیے راحت کی بات ہوگی اسی کو ہم ترجیح دیں گے. باپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس میں بالکل تیار ہوں، جس طرح میرا بیٹا چاہے گا اسی طرح ہوگا. زید بن حارثہ کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا تم جانتے یہ کون ہے؟ کہا حضور ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. سرکار نے فرمایا دیکھو زید کچھ عرصہ تم نے میرے ساتھ بھی گزارا ہے، میری شفقت و محبت بھی تمہارے سامنے ہے اور میری زندگی بھی تم نے دیکھی، میری خلوت میں بھی تم رہے، جلوت میں بھی تم رہے، ٹھیک ہے، میری گھر کی خدمت میں بھی تم رہے، باہر بھی میرے ساتھ رہے، بازاروں میں جب میں تجارت کرتا تھا تب بھی تم میرے ساتھ تھے، میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا تب بھی تم میرے ساتھ تھے، میں کسی سے قرض لیتا تھا اور جو مجھے قرض دے دے پھر میں اسے لوٹاتا تھا، یہ بھی تم نے دیکھا ہے. خدیجہ کے مال کی بے میں نے کی، تجارت میں نے کی، تم نے یہ بھی دیکھا ہے. خدیجہ سے میرا نکاح ہوا یہ بھی تم نے دیکھا ہے. خدیجہ کے ساتھ میرے گھریلو معاملات کیا یہ بھی تم نے دیکھے ہیں. زید دیکھو تم سے میری صحبت کوئی پوشیدہ نہیں ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور یہ تمہارے چچا ہیں، تمہیں تمہارے گھر لے جانے کے لیے آئے. اب تمہیں فیصلہ ہے کہ ایک عرصہ جو زندگی کا تم نے میرے ساتھ گزارا ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو یا تم اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہو. اس لیے کہ متمع نظر یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس میں دل تمہارا خوش ہو، جس کو تم پسند کرو، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تم پر بڑا جبر ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں اغوا کیا گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی جبر ہو، تمہارا دل جو چاہے تم اسی سفر کو اختیار کرنا، تمہیں منع کوئی نہیں کرے گا. حضرت زید بن حارثہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سن لیا اور گفتگو کو سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آئے اور کہنے لگے فقال زید ما انا بالذی اختار علیک حدا، حضور میں آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا، میں آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا، انت منی بھی مکان رب والعم، آپ ہی میرے باپ ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں، آپ ہی میرے باپ ہیں یا رسول اللہ اور آپ ہی میرے چچا ہیں. باپ نے جب یہ سنا، چچا نے یہ سنا کہ اتنے دور سے ہم آئے ہیں تیرے پیار کے لیے، ہم آئے ہیں اتنا سفر کر کے آئے ہیں، فقال ویحک یا زید اتختار العبودیت علی الحریہ، ارے افسوس ہو زید تجھ پر، تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہا ہے، یہاں تو محمد کا غلام بنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تجھے آزاد کرانے آئے ہیں، تو عجیب ذہن کا آدمی ہے، بڑا افسوس ہے، وہ کا بڑا افسوس ہے تجھ پر. اب باپ کیا بات سمجھا رہا ہے، بڑا افسوس ہے کہ تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کے اوپر، ہم تجھے آزاد کرنے آئے ہیں لیکن تو غلامی کو پسند کر رہا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ تم مجھے آزاد کرانے آئے ہو اور میں یہاں پر غلام ہوں، تو بات یہ نہیں ہے. فرمایا کہ تم ترجیح دے رہے ہو والا ابی کا و امی کا و اہل بیتک، اپنے باپ پر، اپنے چچا پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی ماں پر، تم اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، چلو یہاں سے، چلو میرے ساتھ آزاد زندگی گزارے یمن میں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے گھر کی طرف چلو، یہ کہاں تم رکھے ہوئے ہو. حضرت زید بن حارثہ نے کہا قد رأیت من هذا الرجل شیئا ما انا بالذی اختار علیہ احدا، فرمایا سن میرے باپ، میں تو سے یہ بات کرتا ہوں، یہ جو شخصیت میرے سامنے جلوگر ہیں، ان کے ساتھ جو میں نے زندگی گزاری ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا ساری آ کر کھڑی ہو جائے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. فرمایا اس شخص کو جو میں نے پایا ہے، اس ہستی کو جو میں نے پایا ہے، باپ سے زیادہ شفیق پایا ہے، ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا پایا ہے، مجھے اگر دنیا کی دولت میرے پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دی جائے، مجھے پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غلامی، میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حضرت زید بن حارثہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گئے اور ان کے والد صاحب یمن کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ وہ معصوم زندگی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم، اس زندگی کی قسم ہے جس کی ایک دلیل حضرت زید بن حارثہ کی زندگی گویا کہ واضح طور پر بنتی ہے. اور ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر لا کر ختم کرتے ہیں اور سمیٹتے ہیں. زید بن حارثہ نے اپنا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی ذکر کیا. وہ کہتے ہیں جس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا نا، یہ جو بعض لوگ بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ووجدک ضالاً فہدا، اے نبی آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی، ترجمہ کرتے ہیں. تھانوی نے ترجمہ کیا شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی. کسی بدبخت نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو یعنی گمراہ پایا معاذ اللہ، ہدایت سے بے بہرا پایا تو ہم نے ہدایت عطا فرمائی. اب ان ملاؤں سے پوچھو ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، سب سے بڑی ہدایت
اور سب سے بڑی نجات یہ ہے کہ بت پرستی سے نفرت ہو. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت بنیادی حوالہ پڑھ رہا ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا نہ ہو. مسند ابی یالا کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند ابی یالا حدیث نمبر 7177 7177. مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس یقین کے ساتھ آپ سنیے. مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1013، حدیث کا نمبر ہے 13867 13867 مستدرک کا نمبر ہے، مسند ابی یالا کا نمبر ہے 7177. یہ دونوں کتابوں، اس کے علاوہ خصائص الکبریٰ دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ روایت زرقانی کے اندر بھی موجود ہے، مواہب کے اندر بھی موجود ہے. زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. کہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے گیا، حضور جا رہے تھے، میں حضور کے ہمراہ ہو گیا. کہتے ہیں میں جب بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے پہنچا تو حضور جب طواف شروع کرنے لگے تو کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے بیت اللہ کے قریب دو اپنے بڑے دیو رکھے ہوئے تھے، دیو رکھے ہوئے تھے بڑے، ایک کا نام ایساف، آساف بھی کہا گیا اس کو، اور ایک کا نائلہ، یہ تانبے کے دو بت رکھے ہوئے تھے، دیو رکھے ہوئے تھے. کافر جب چکر لگاتے تو ہر چکر میں اس کا مسا کرتے تھے، اس کو چھوتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت زید بن حارثہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال ہے. کتنی سال ہے؟ اور یہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کہ جب میں نے طواف شروع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھ سے کہا لا تمسحهما فإنهما رجس. فرمائیے جو دونوں بت ہیں نا اس کو مس مت کرنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا. کیوں؟ فإنهما رجس، اس لیے کہ یہ پلیت ہیں. اور یہی لفظ رجس کا قرآن نے استعمال کیا. اگلا موضوع ہمارا یہ ہوگا انشاءاللہ کہ حضور پیدائشی قرآن کو جانتے تھے. یہ تو 40 سال کے بعد متن اترا ہے، 40 سال کے بعد ٹیکسٹ اترا ہے. اصل جو قرآن تھا وہ مصطفیٰ سینے میں لے کر پیدا ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، کل تک انتظار کیجئے انشاءاللہ. اس محنت کو تحریر نعمت کے لیے یہاں پر لا کر ہم رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضور قرآن سینے میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، 40 سال اسی قرآن سے ہدایت لی ہے، اور 40 سال جب ختم ہوئے ہیں تو پھر قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آیات الفاظ میں اتری ہے، مانا حضور لے کر پیدا ہوئے ہیں. اور اس کی دلیل آپ دیکھیے یہاں پر، یہ 35 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت زید بن حارثہ سے کہ لا تمسحهما، تو ان دونوں بتوں کا مسا مت کرنا، اس کے قریب نہ جانا، اس کو چھونا نہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ یعنی کیوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں؟ تو فرمایا فإنهما رجس، اس لیے کہ یہ دونوں پلیت ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. لوگ کہتے ہیں، جس طرح کے بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب کچھ لوگ تو اس وقت تھے جو تبلیغ بھی کرتے تھے ہدایت کی، رسول اللہ نے تو 40 سال پہلے تبلیغ بھی نہیں کی. میں نے کہا یہ تبلیغ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زید بن حارثہ کے لیے جو الفاظ حضور نے بیان فرمائے. لوگوں نے کہا 40 سال پہلے حضور کو نبی کیسے مانے؟ حضور اگر 40 سال پہلے نبی تھے تو اتنا شرک ہو رہا تھا تو کبھی روکتے تو صحیح، کیوں نہیں روکا حضور نے؟ تو ہم نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ تبلیغ کو مشروط کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نبوت کے ساتھ تبلیغ کو مشروط کرنا یہ ضروری نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نبی ہی ہو کر آئیں گے لیکن اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے. ان لوگ جو لوگ 40 سال پہلے حضور کو نبی نہیں مانتے اور بہانہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے تبلیغ نہیں کی تھی، تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ جو حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے ان کو تو تم نبی مانتے ہو لیکن وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، پھر بھی نبی رہیں گے. اسی کو سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب مرزے کو دیتے ہوئے سیف چشتیائی میں فرمایا کہ نبوت اصل میں قرب الہی کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بتون نبوت ہے جو ہمیشہ نبوت کے ساتھ ثابت رہتی ہے. ظہور نبوت تبلیغ کے ساتھ ہے، وہ وقت کے حالات سے کبھی سویا ہوا ہوتا ہے، سامت ہوتا ہے، اور کبھی علل اعلان ہوتا ہے. 40 سال پہلے تبلیغ کا گوشہ خاموش تھا، 40 سال کے بعد وہ ظاہر ہو گیا. لیکن نبوت اصل میں قرب الہی کا نام ہے، وہ 40 سال پہلے بھی ہے اور 40 سال بعد بھی ہے. اب یہاں پر یہ جملہ مزید اس پر دلیل میں بتاؤں کہ 40 سال پہلے بھی حضور نے شرک کی مذمت پر تبلیغ کی ہے، اور یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے. بڑا قیمتی حوالہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. مسند ابی یالا کے حوالے سے حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں خود مجھے مصطفیٰ نے کہا کہ ان بتوں کا مسا نہ کرنا، ان بتوں کو چھونا نہیں. کیوں یار؟ کیوں؟ فرما فإنهما رجسن، اس لیے کہ یہ پلیت ہیں. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے سوچا کہ میں جا کر چھوتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں چکر لگاتا رہا، تیسرے چوتھے چکر میں میں گیا اور حضور میرے قریب تھے اور میں نے جا کر اس بت کو چھات لگا لیا، حالانکہ منع کیا تھا حضور نے کہ ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ کہا کہ اس کو چھوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حضور اس کے علاوہ کیا بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ حضور کیا بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے اس بت کو چھوا، اور چھو کر جب میں ہٹا تو سرکار نے فرمایا یا زید الم تنہا، اے زید کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں تو کیا ہے؟ فرما الم تنہا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرتبے کی بات ہے کہ 40 سال پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے کفر سے لوگوں کو روکا تھا. یہ دلیل ہے. اور اس پر میں اپنی گفتگو آخری حوالے پر میں ختم کرتا ہوں کہ اتنی جلوہ گریاں اور اتنے کمالات ذات مصطفیٰ کے اندر ودیت کیے گئے ہیں کہ آپ کی عمر کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، اور آپ کے پائے ناس کی قسم، آپ کے جو غلام ہیں وہ اگر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور گھوڑے زمین پر اپنی ٹاپوں کو ماریں تو جو غبار اڑے تو اس کی بھی قسم. اب اس کو اگر اس کی سمری کیا بیان کریں، ہم حضور کے مرتبے پر کیا بات کریں کہ حضور ہیں کون؟ تو اس کو خالد بن ولید کی زبان سے سنیں. اور آج کا درس اس پہ ختم کرتے ہیں. کل کا درس انشاءاللہ اگر کچھ تفصیل اگر میرے ذہن میں نہ آئی وہی رہی تو پھر ہم اس موضوع کو شروع کریں گے کہ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین. اور انک لمن المرسلین میں ہم یہ انشاءاللہ کل کے درس میں لائیں گے کہ حضور پیدائشی نبی ہیں اور قرآن لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور اتنی واضح دلیلیں ہوں گی جس کو آپ روز مرہ سنتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی اس کا آپ کو دماغ پر بڑا بوجھ دینا ہوگا، بس اس کے قرینے ہم آپ کو سلجھا کر بتائیں گے کہ جو لوگ حضور کو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہم نے ہدایت سے غافل پایا تو راہ دی. قرآن کہتا ما دل صاحبکم وما غوا، یعنی یہ ترجمہ کرنا ووجدک ضالا فہدا، کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی. مودودی نے بھی اس قسم کا ترجمہ کیا، آپ کو بھٹکا پایا وہ تو راہ دی، آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی. اب ذرا سنیے، اب ترجمہ کیا جا رہا ہے ما دل صاحبکم وما غوا کا، کہ یہ وجدک ضالا فہدا، ضالا کا معنی کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. کسی نے کہا معاذ اللہ ہم نے آپ کو حق کا راستہ ڈھونڈنے والا پایا، آپ کو مل نہیں رہا تھا تو ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس ترجمے سے پہلے قرآن کی آیت ہے تو دیکھتے کہ اس مضمون پر کہیں اور بات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. تو قرآن نے ذکر کیا کہ ما دل صاحبکم وما غوا، اور یہ دلہ بھی ماضی ہے اور غوا بھی ماضی ہے. اللہ فرماتا ما دل صاحبکم وما غوا، اے لوگو یہ تمہارے سامنے، یہ صاحبکم، یہ صاحب حضور ہیں، کم کفار ہیں. یہاں پر جو قوم پوری قریش مراد ہے اگر اس کا عمومی معنی اگر آپ کریں ہٹ کر. فرمایا ما دل صاحبکم، صاحب سے مراد حضور، کم سے مراد ساری ساری قوم. اگر عمومی معنی میں اگر آپ کفار لیں تو الگ ہے، اگر کفار اور مومنین کو ملا کر لیں تو پوری قوم کو مراد لیں کم کے زمر میں، تو اب ما دل صاحبکم، صاحب حضور ہیں، کم سے ساری قوم مراد ہیں. اللہ فرماتا یہ جو تمہارے صاحب ہیں، یہ جو تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا ما دل، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے ما دل، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. وما غوا، اور ان کا پاؤں کبھی حق سے لڑکھڑایا بھی نہیں، حق سے کبھی لڑکھڑایا بھی نہیں. او ظالموں، تم قرآن کا ترجمہ کرنے چلے اور شان مصطفیٰ کو تم نے ملیا میٹ کرنے کی اپنے زوم میں کوشش کی، قرآن کی آیت تو سامنے لا کر رکھتے. اگر یہاں پر دالن فہدا کہا گیا تو وہاں فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا، جس مصطفیٰ کے لیے تم ترجمہ کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ماضی میں مصطفیٰ نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ جادے حق سے اس کا قدم، ہدایت سے کبھی اس کا قدم لرزہ ہوا. اس لیے امام محمد رضا کا ترجمہ درست ہوا کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ عطا فرما دی. میں کہتا ہوں حضور کے لیے گمراہی کا ترجمہ یہ آیت رد کرتی ہے. یہ کہنا کہ حضور شریعت سے غافل تھے، اگر کوئی کہے معاذ اللہ حضور کے لیے راستہ واضح نہیں تھا تو دلہ نے اس کا رد کر دیا، حضور گمراہ نہیں تھے، راہ گم ہوئے نہیں تھے. اور کوئی کہے کہ حضور کو شریعت کی تمیز نہ تھی، حق واضح نہ تھا، تو غوا کا معنی کیا؟ غوا اس بات کو بیان کر رہا ہے ما دلہ، فرمایا کہ ما دلہ صاحبکم وما غوا، نہ وہ بھٹکے، نہ کبھی گمراہ ہوئے، اور نہ کبھی حق سے لڑکھڑائے. تو حق سے نہ لڑکھڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ حق پر رہے، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن 40 سال بعد اترا لیکن مصطفیٰ آمینہ کے بطن میں قرآن کو لے کر ہی آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ بنیادی بات ہے کہ جس میں کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. جب تک ذات رسالت کے حوالے سے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے حضرات گرامی، آگے ایمان کی پختگی اور مضبوطی نہیں آتی. اس پر آپ دیکھیے، حضرت خالد بن ولید سے جب کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم کو مانے کیا، کیسا سمجھے، زید بن حارثہ کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، کہ جو چیز آپ کے قریب ہو جائے وہ ممتاز ہو جائے. وہ کسی نے کہا نا کہ ہیرا بڑا قیمتی ہوتا، انگوٹھی میں لگے تو انگوٹھی آلہ، ہار میں لگے تو ہار آلہ. نہ انگوٹھی میں کوئی کمال تھا نہ ہار میں کمال تھا، کمال اس ہیرے میں تھا، کمال اس ہیرے میں تھا. تو بلا تشبیہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال. بڑی بیدار مغزی جاگ کر یہ باتیں سنیے، یہ باتیں یاد رکھنی ہے مرتے دم تک، یہ قبر میں لے کر جانی ہے ساتھ، اور قبر میں لے جانے سے پہلے لوگوں کے سینوں میں اتارنی بھی ہے. تو جس طرح یہ محفل رونق کمکمے والی ہے، قبر اس سے زیادہ روشن ہوتی ہے. ہاں، جنت میں لے جانے والی یہ باتیں ہیں. سنیے اور گفتگو ختم. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں المواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی نے اس واقعے کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پر نقل کیا ہے. زرقانی نے جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 260 میں نقل کیا، دارالعلمیہ بیروت میں ہے. اور یہ علامہ ابن زینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت نبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا. خالد بن ولید کا گزر ایک بستی سے ہوا. آپ اس بستی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو اس بستی کا جو دیہات تھا، اس کا جو سردار تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں؟ تو کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے. تو اس نے سوال کیا، صف لنا محمد. اس پر گفتگو آج ختم کرتے ہیں. ہم کل کی گفتگو ختم ہوئی تھی علامہ قرطبی کے الفاظ پر، اس سے پہلی گفتگو ختم ہوئی تھی حضرت علامہ سید محمود آلوسی کے قول پر، آج علامہ قسطلانی اور صاحب عبد الباقی زرقانی کے قول پر اس حدیث پاک کے ذریعے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. لیکن ذرا بیداری کے ساتھ اس بات کو سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اور یہ محفل ذکر والی محفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت خالد بن ولید سے انہوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے؟ کہا جی ہاں. فرما صف لنا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا تعریف بیان کرو، ان کی ناد بیان کرو، ناد بیان کرو. اس لیے سوال اس قبیلے کے سردار نے ان سے یہ کیا، صف لنا محمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو. تو انہوں نے کہا افضلو فلا. فرمایا تفصیل کے ساتھ پوچھتے ہو؟ کہاں کا یہ نہیں ہو سکتا. کہ جیسے حضور، یہ خالد بن ولید کا فتویٰ ہے، کہ جیسے حضور ہیں ایسا، کہاں جیسے ہیں ویسا، کہ فلا یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرماتے لعز یعنی تفصیل، میں حضور کی تمام شانوں کو بیان کرنے سے عاجز ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید، سرکار کے قریبی صحابی جو شب و روز حضور کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بازد خدا، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بازد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر. فرماتے لعز یعنی تفصیل، حضور جیسے ہیں ایسا بیان کروں؟ کہاں کہ فلا یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرمایا لعز یعنی تفصیل، حضور کے مقام کی، جیسے حضور ہیں، جیسا حضور کا جتنا بڑا رتبہ ہے، اس سب کی تفصیل بیان کروں تو میں صحابی ہو کر، ان کا غلام ہو کر، ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں، لیکن میں ان کی شان تفصیلی طور پر بیان کرنے سے عاجز ہوں. سمجھتا سب کچھ ہوں، الفاظ نہیں ہیں. سمجھتا سب کچھ ہوں، الفاظ نہیں ہے، عقیدہ بہت ہے، زبان نہیں ہے، کیسے بیان کروں؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لئن صفاتہ لا یمکن احاطت بہا. خالد بن ولید کہتے ہیں اس لیے کہ حضور کے کمالات اتنے ہیں کہ اس کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کا سمری اور اجمال آ ہی نہیں سکتی، اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو کہ اگر تفصیل نہیں بیان کر سکتے تم، تو اس کا خلاصہ بیان کرو. اس نے کہا تفصیل نہیں بیان کر سکتے تو اے صحابی رسول، اس کا خلاصہ بیان کرو. خلاصہ اور میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. اور خلاصہ جو آ رہا ہے امام احمد رضا کے قول پر آ رہا ہے، سرور کہوں کا نہیں، مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب پھر کیا ہے مقام حضور کا؟ فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب حضرت خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا، امام احمد رضا نے اسی زمین پر بات کی ہے، پوچھا گیا آپ تفصیل نہیں بیان کر سکتے، اور آپ تو اہل عرب ہیں، اہل عرب تو بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، وہ تو ایک جملے میں سمندر کو بیان کرتے ہیں. کا سمندر تو بیان ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے کمالات کما حق کہو بیان نہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تہی قصہ مختصر. شاہ عبدالعزیز نے یہ بات کی ہے، محدث دہلوی نے شعر لکھا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یعنی لا یمکن الثناء کما، آپ کی تعریف جیسے آپ ہیں ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے آپ ہیں ایسی تعریف کی جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے یہ ممکن ہی نہیں، تو پھر آپ ہیں کون؟ فرما بس یہ کہیں گے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو آمینہ کے لال ہیں. اور یہ بات دیکھیے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آپ تفصیل نہیں بتا سکتے، اجمال تو بتائیے، دل کو تھام کر بیٹھیے. اور خالد بن ولید کے یہ مبارک آپ جملے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اجمال کے بارے میں تو صرف یہ کہوں گا، فقال الرسول على قدر المرسل، فرمایا کہ الرسول على قدر المرسل، یہ جملہ کا الرسول على قدر المرسل، کہ رسول دراصل میں بھیجنے والے کی شان ہے. نہیں سمجھے آپ تو ایسا سبحان اللہ کہتے ہیں، ہر بات ضروری ہے کہ بہت زور سے بیان کریں تب آپ سمجھے، کچھ بات زور سے کہی جائے جب سمجھے. آپ مرتبے کو دیکھیے جو خالد بن ولید یہاں بیان کرتے ہیں. فرما خلاصہ کیا بیان کریں گے کہ حضور کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھیں، کہ جن کی تفصیل کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، الفاظ مختصر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، الفاظ کو پرہن، ان کی حقیقت کے معنی کو پرہن پہنانے کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس. سمندر کو تو جمع کیا جا سکتا ہے، فضائل مصطفیٰ کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو آخر عقیدہ کیا رکھیں؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں فقال رسول على قدر المرسل، رسول کون ہے؟ کہا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما بھیجنے والے کی شان کے مظہر ہیں. کہا ان کی تعریف مکمل جانتے ہو تم؟ کہا نہیں. تو کہا ان کی کیسے جانو گے؟ تو کہا یہ خدا کی ذات کے مظہر ہیں. یقیدہ بریلویوں اہل سنت کا تو ہے لیکن خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہے، رسول ساختہ ہے، صحابہ کا ساختہ ہے، صحابہ کا دیا ہوا یہ عقیدہ ہے. اور یہی بات، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ آل عمران میں جب اس عبارت پر پہنچتے ہیں تو وجد میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں ومن ہاہنا ذہب العارفون الى انه صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی المطلق ورسول الحقیقی ومشرع استقلالی. اور فرماتے ہیں وان من سواء من الانبیاء علیہ السلام فی حکم تبعیتی لہ رسولی. فرما حقیقت یہ ہے کہ حضور اصل میں اصل رسول ہیں، حضور حقیقی رسول ہیں، حضور استقلالی رسول ہیں، شارع ہیں. اس کے سوا جتنے بھی رسول ہیں فرمایا اتبعیت لہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو نبوت ملی ہے وہ مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے ملی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.